بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگان محترم اور خواتین اسلام، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج اللہ پاک نے تراویح میں قرآن پاک کو سننے کی سعادت نصیب فرمائی، اور اللہ کرے کہ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، سنانے والوں کو بھی قبول فرمائے، سننے والوں کو بھی قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو بھی اللہ قبول فرمائے، اور جو رمضان المبارک کے بقیہ دن رہ گئے ہیں، بقیہ رمضان، اس کے روزے بھی، اس کی تراویح بھی اللہ پاک آسان فرمائے. تراویح کی سنت آخر تک ہے، یہ نہیں کہ قرآن پاک اگر مکمل ہو گیا تو اب تراویح کی ضرورت نہیں رہی. قرآن پاک سننا الگ سنت ہے اور تراویح الگ سنت ہے، یعنی سنت سے مراد قریب بواجب، سنت موقعہ مردوں پر بھی ہے اور عورتوں پر بھی ہے. اگر جماعت سے نہ پڑھ سکے تو پھر تنہا پڑھنا پڑتا ہے، مگر پڑھنا ضروری ہوتا ہے. روزانہ جتنا قرآن پاک جو پڑھا جاتا تھا اس میں سے چند آیتیں، وہ ایک آدھے گھنٹے کے لیے، 20 منٹ کے لیے اس میں سے مذاکرہ کیا جاتا رہا ہے کہ اس میں اللہ جل جلالہ و من والہ ہم سے کیا بات فرما رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا چیز کا بیان کیا گیا ہے. چونکہ ہم عجمی لوگ ہیں، قرآن پاک عرب میں ہیں، عربی میں ہیں، تو اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے، جو کہ ہم ان کے بندوں میں سے ہیں، وہ ہم سے کیا خطاب فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا. تو تھوڑا تھوڑا سا اس کا مذاکرہ کیا جاتا رہا ہے، الحمدللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے. اور آج بھی جو 30واں پارہ تلاوت کیا گیا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ 30ویں پارے میں کتنے بے شمار مضامین حق تعالی شانہ نے ہر ہر صورت میں بیان فرمائے ہیں. ایک بحر بے کراں، ایک سمندر ہوتا ہے قرآن پاک، جس کی جو ہے کوئی حد نہیں ہوتی، جس کے اندر اتنی عجائبات ہیں کہ قیامت تک اس کی عجائبات میں کمی نہیں آئے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کے جو مضامین اللہ نے مجھے کھولے ہیں وہ میں تم لوگوں کو سناؤں تو وہ 90 اونٹوں پر تم کو لادنا پڑے گا، خالی ایک سورت کی مضامین. تو اب اندازہ لگائیے کہ قرآن پاک ہے کیا. یہ اللہ کا کلام ہے، اصل میں اس میں اللہ پاک کا علم ہے. قرآن کے بارے میں بہت کم لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا. زیادہ سے زیادہ سمجھداری آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دستور حیات ہے، انسانوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں لہذا اس میں جو احکام ہیں زندگی گزارنے کے وہ لینا چاہیے. وہی ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن قرآن پاک ایک الگ ہی چیز ہے بالکل. ہم سب کے لیے یہ بات جانی پہچانی ہے کہ قرآن پاک مخلوقات میں سے نہیں ہے. قرآن پاک جیسے آسمان، زمین، عرش، کرسی، چاند، سورج، ستارے، انسان، جنات، ملائک ہیں نا، جیسے مخلوق ہیں یہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے. قرآن پاک مخلوق نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے، خالق کی صفت ہے. جیسے خالق کی ذات غیر مخلوق ہے، ایسے خالق کی صفات بھی غیر مخلوق ہیں. تو یہ صفت ہے یہ. اور اسی وجہ سے اس کلام پاک میں ایک عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایک لفظ سے بے شمار معنی بھی نکلتے ہیں، مضامین بھی نکلتے ہیں، اور خصوصیات اور کا تجربہ ہوتا ہے. کچھ خصوصیات تو وہ ہیں جو احادیث مبارکہ میں قرآن پاک میں خود میں بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ خصوصیات وہ ہیں اور وہ نکلتے ہی رہتے ہیں کہ جو بہت سے بزرگان دین، اولیاء اللہ اپنے ایکسپیرینس اور تجربے سے اس کا تجربہ کرتے رہتے ہیں. عجیب سمندر ہے کے اعتبار سے. علاج معالجے کی لین میں اتنی بے شمار خصوصیات ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. علاج بالقرآن جو ہے، قرآن پاک کو پڑھ کے آپ علاج کر لیں، بڑی سے بڑی بیماری کا علاج اس میں موجود ہے. وہاں صرف ایک ہی چیز کی شرط ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے کلام پر جتنا زیادہ اعتماد ہوگا اتنا اس کا ظہور ہوتا ہے. یقین جتنا پختہ ہوگا اتنا کام چل جائے گا. آپ سب کو پتا ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت جا رہی تھی، بھوکے پیاسے تھے، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا. ایک گاؤں پر سے ان کا گزر ہوا تو گاؤں والوں کا جو سردار تھا اس کا سانپ نے کاٹ لیا، اور وہ انتہائی زہریلا سانپ تھا، اور سردار ان کا تڑپنے لگا. یہ قافلے کو دیکھ کے گاؤں والے آئے، کہنے کے بھائی تم میں سے کوئی ایسا ہے جو تھوڑا سا اس کا کوئی علاج کر سکے، کیونکہ بظاہر تو تھوڑی دیر میں ہمارا سردار مر جائے گا. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں کر دوں گا اس کا علاج. انہوں نے کچھ پڑھ کے اس کو پھونکا, وہ ٹھیک ہو گیا, اس کا زہر اتر گیا اسی وقت. صحابہ نے پوچھا, چونکہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہی تھے, کہنے لگے یار تم کو یہ سانپ کا زہر اتارنے کا فن کہاں سے آتا ہے؟ کہنے لگے فن کہاں سے آتا ہے, میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکی تھی, سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکی تھی, بس علاج ہو گیا تھا. اب اندازہ لگائیے کہ یہ چونکہ شافیہ ہے سورہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ شافیہ ہے تو اس میں شفا ہے, حالانکہ اس کے لیے نازل نہیں ہوا, چونکہ مگر یہ اللہ کا کلام ہے, اس کی وجہ سے اس میں ایسی بے شمار خصوصیات ہیں, اور اسی وجہ سے اس کو پڑھنا جو ہے نا وہ ایک کام ہے, اس کو دیکھنا وہ ایک کام ہے, اس کو سمجھنا وہ ایک دوسرا کام ہے. اگر کوئی آدمی اس کے ترجمے کو, اس کے احکام کو مثلا پڑھتا ہے تو وہ قرآن پاک پڑھنے والا ثواب نہیں ملتا اس کو, حالانکہ وہ اسی کا مضمون پڑھ رہا ہے, ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہے کوئی آدمی ایک رکو, تو ایک رکو ٹرانسلیشن پڑھنے کا ثواب ایک رکو قرآن شریف کی عبارت پڑھنے کا نہیں ہے, عبارت پڑھنے کا کے الفاظ دہرانے کا جو ثواب ہے وہ ٹرانسلیشن میں نہیں ہے. تھوڑا سا اس سے آگے کی بات بولتا ہوں آپ کے سمجھ میں آنے کے لیے, بات احترام سے لینے کی ہے. بہت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک سے جو کہ سراپا نور ہیں, سراپا مجسم, ان کے موئے مبارک سے قرآن پاک کے علاوہ جو الفاظ نکلے ہیں وہ حدیث کہلاتے ہیں. حدیث حضور کا کلام ہے, اس لیے قرآن پاک کے کلام والی بات نہیں وہاں پہ, اس لیے نہیں ہے کہ آپ نماز میں حدیث نہیں پڑھ سکتے. اگر کوئی نماز میں حدیث شریف پڑھنے لگے بخاری کی مسلم کی, اس کی نماز تھوڑی ہو جائے گی. قرآن پاک ایک اللہ کا کلام ہے, وہ کہ غیر مخلوق ہے, وہ پیدا ہوا تو نہیں ہے. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اپنی جگہ پر نورانی ہے, لیکن قرآن پاک قرآن پاک ہے, اس کو آپ بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں, اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہیں, سر تاج الانبیاء ہیں اور سید الاولین والآخرین ہیں, اس سے تھوڑا سا تقبل کر کے دیکھ لیں گے تو پھر پوری دنیا کی چیزوں کے ساتھ میں سمجھنے میں بہت سہولت ہو جاتی ہے. پھر اس وجہ سے میں نے مثالاً ایک بات ذکر کر دی, اس کے الفاظ کو دہرانا, اس کو دیکھنا, یہ خود ہی ایک ثواب ہے اور بہت بڑا عمل ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک کو یاد کر لیا, آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنے ہزاروں مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے ایک ایک آیت کو, ایک ایک رکو کو, ایک ایک سورے کو. جب سے انہوں نے شروع کیا دو سال تین سال چار سال میں, کچھ بچے کم, کچھ بچے جلدی میں, کچھ بچے تھوڑا دیر لگاتے ہیں, یاد کرتے ہیں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں, کتنا ثواب اس کا ہے. ایک حرف پر دس نیکیاں ہیں, اور ایک نیکی ایک ڈالر سے بہت زیادہ ہوتی ہے, ایک نیکی ایک ڈالر سے بہت زیادہ ہوتی ہے, ایک نیکی دس ڈالر سے بہت زیادہ ہوتی ہے, ایک نیکی سو ڈالر سے بہت زیادہ ہوتی ہے, اور ایک حرف پر دس ہے, اور یہ وہاں کام آنے والی ہے جہاں پہ ڈالر کام نہیں کرے گا اپنا. جتنا بھی پڑھے گا آدمی, اقرا ورتقی, قرآن پاک والے سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا. قرآن پاک کے حافظ کے ماں باپ کو بلایا جائے گا کہ چونکہ ڈیسیشن انہوں نے لیا, ابھی بچوں کو کیا معلوم کہاں بیٹھنا ہے, حفظ کی کلاس میں بٹھا دیا تو حفظ کی کلاس میں بیٹھ جائیں گے, جا کے کسی اور اسکول میں بٹھا دیا, ان کے حوالے کر دیا, غیر مسلموں کے حوالے کر دیا تو وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے, بچوں کو کیا معلوم. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلائیں گے, اور کب کہاں بلائیں گے, سید سب جب اولین اور آخرین جمع ہوں گے. ہزار دو ہزار کی, پانچ سو کی, چار سو کی گیدرنگ نہیں ہوگی, خواص کی صرف گیدرنگ نہیں ہوگی, اولین اور آخرین جمع ہوں گے. وہ جمع ہوں گے جو انبیاء کے سردار ہیں, وہ ہوں گے, ان کی مجلس رہے گی, سارے انبیاء ہوں گے, سارے صحابہ ہوں گے, سارے اولیاء ہوں گے, اولیاء کی ساری قسمیں ہوں گی, سارے اغواس ہوں گے, سارے اقطاب ہوں گے, سارے ابدال ہوں گے, سارے مکتومین ہوں گے, سارے امامین ہوں گے, سارے ہوں گے یہاں سے وہاں تک, سارے صاحب خدمت ہوں گے, صلحاء, صدیقین, شہداء, اولین اور آخرین پچھلے زمانے کے. اس میں ماں باپ کو بلا کے کانا یوتب وجان, ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے, تمہارا کیا خیال ہے خود اس کے بارے میں جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہوگا, اس کو کیا اللہ دیں گے, کیسے نوازیں گے جب ماں باپ کو یہ دیا جائے گا. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر چھوٹے بچے نے حفظ کیا ہے تو اس کے ماں باپ کو دیا جائے گا, نہیں, اگر بڑے آدمی نے حفظ کیا ہے اور ماں باپ اس کے حفظ میں دخیل نہیں ہے تب بھی اس کے ماں باپ کو انعام دیا جائے گا کہ یہ ان کی اولاد ہے. اگر کسی بڑے نے بھی حفظ کر لیا, ماں باپ کا دخل نہیں ہے اس کے حفظ کے ڈیسیشن میں, فیصلہ کرنے میں, تو بھی اللہ پاک کی طرف سے یہ انعام ملنے والا ہے ماں باپ کو کہ بھئی اس کی اولاد ہے, اس کے ماں باپ کو عزت دی جائے سب کے سامنے. جس کی اولاد ہوتی ہے خود اس کو ایک بڑی خوشی ہوتی ہے, اس کا ایک اعزاز ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو بہت اہم ترین دولت ہے اور سب سے بڑی دولت قرآن پاک قرار دی گئی ہے اور ہے وہ. لہذا جو قرآن پاک کا حامل ہوتا ہے وہ اس دنیا میں سب سے بڑا ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہوتا ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے اور قرآن پاک کو سکھاتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن پاک کو سیکھے اور قرآن پاک کو سکھائے وہ تم میں سب سے زیادہ بہترین ہے. اب یہ قرآن پاک کو سیکھنا ناظرے میں بھی, یہ قرآن پاک کو سیکھنا حفظ میں بھی, یہ قرآن پاک کو سیکھنا لینگویج کے واسطے تاکہ قرآن پاک سمجھ میں آئے, یہ قرآن پاک کو سیکھنا فقہ میں بھی, یہ قرآن پاک کو سیکھنا تفسیر میں بھی, یہ قرآن پاک کو سیکھنا اصول تفسیر میں بھی, یہ قرآن پاک کو سیکھنا حدیث میں بھی, چونکہ اس کی تشریح سمجھنے کے لیے ہی پڑھنا پڑتا ہے سارے کا سارا. یہ سب وہی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ, اپنے بچیوں کو حافظ بناؤ. یہاں الحمدللہ لڑکوں کا بھی شعبہ حفظ ہے اور لڑکیوں کا بھی شعبہ حفظ ہے. الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے دارالعلوم اللہ پاک اپنے فضل سے چلا رہے ہیں, گائیڈنس بھی اللہ پاک اپنے فضل سے اچھا چلا رہے ہیں, دارالعلوم بھی اچھا چلا رہے ہیں, شریعہ بورڈ بھی چلا رہے ہیں. آپ حضرات کا تعاون ہے اور جن جو حضرات نے تعاون کیا ہے وہ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنا پھل دیکھ رہے ہیں, اپنا ثمرہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ ہو گیا. ایک بچے کا حفظ بھی اس کا ثواب بھی اگر مل جاتا ہے اس کے شرکا کو تعاون کرنے والوں کو, تو میرے دوستو جب تک یہ پڑھتا رہے گا پڑھاتا رہے گا شاگرد بناتا رہے گا سب کو جب تک ثواب ملتا ہی رہے گا. قرآن پاک کی تلاوت صدقہ جاریہ ہے. آج کون مرنے کے بعد کس کو پوچھ رہا ہے, رواج ہی نہیں رہا قبروں پہ جانے کا, فاتحہ پڑھنے کا, عیسیٰ علیہ ثواب کرنے کا. چونکہ جو عیسیٰ علیہ ثواب کر رہے تھے تو وہ گڑبڑ کر رہے تھے, تو علماء نے کہا کہ بھائی گڑبڑ طریقے پہ نہیں کرنا, تو جو نہ گڑبڑ طریقے سے جو نہیں کر رہے وہ تو نہیں کر رہے, صحیح بھی نہیں کر رہے. اس کا کوئی صحیح ہی طریقہ ہے نا عیسیٰ علیہ ثواب کا, وہ پوچھتے نہیں کہ بھائی اس کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو اب کون ہے آج کل, ماں باپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ہم مر گئے تو کوئی ہماری والا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. اپنے صدقہ جاریہ کا کام خود کرو, اپنی اولاد کو حافظ بناؤ, جو حافظ بن رہا ہے اس کا تعاون کرو, بچیوں کو حافظ بناؤ. اور ایک بات میں عرض کروں گا کہ حافظ بنا کے چھوڑو نہیں, حافظ کو محفوظ کرنے کے لیے اس ملک میں عالم بنانا پڑے گا. عالم بناؤ. جو تھوڑے سے پرانے ہیں یہاں پر ان لوگوں کو پتا ہے کہ چند سالوں پیشتر بھی, یعنی کم از کم 20 سال پہلے ایک چلا تھا سلسلہ بچوں کو حافظ بنانے کا, تاکہ برے ماحول سے بچیں, برے ماحول سے بچیں, برے ماحول سے بچیں. حافظ بنانے کا ایک سلسلہ چلا, شعبہ حفظ کی جماعتیں کھل گئیں, حافظ بنے بچے, بہت سے بچے حافظ بنے. میں جانتا ہوں ایسے ایک بڑی جماعت کو جن کے بچے حافظ بنے ماشاء اللہ, لیکن ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا کہ اگر تم حافظ بنانے کے بعد ان بچوں کو کالجز کے حوالے کرو گے بغیر ان کی تربیت ہوئے کہ تو پھر یہ تمہاری محنت کہیں ضائع نہ ہو جائے, یہ اندیشہ ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا. چنانچہ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ایک اچھی خاصی تعداد حافظ ہونے کے باوجود دین سے دور ہو گئی, ماحول میں ہی نہیں ملا, تبلیغ میں بھی نہیں لگے. چل بھائی جماعت میں جا کے آتے ہیں, تبلیغ میں لگے ہوتے تو ایک اچھا خاصا ماحول وہاں سے مل جاتا, وہ بھی نہیں ملا, عالم بھی نہیں بنے, کالجز کے حوالے ہو گئے, دنیاوی تعلیم کے حوالے ہو گئے. تو پھر بندے میں سستی تو آئی جاتی ہے, انسان کے اندر تو سستی اور غفلت لگی ہوئی ہے, تو نوجوانی کی عمر میں تو یہ ذرا زیادہ ہوتا ہے. تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ دھیرے 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 وہ بچے جو ہے انہوں نے حفظ قرآن پاک سنانا بھی چھوڑ دیا, اپنے آپ کو حافظ کہلانا بھی چھوڑ دیا, شرمانے لگے. ان کا ظاہر خود ایسا تھا کہ کوئی حافظ بولنے کو تیار بھی نہیں ہو رہا تھا, اپنی ظاہری وضاقت بھی انہوں نے حافظوں جیسی, عالموں جیسی, دینداروں جیسی نہیں رکھی. کیونکہ دینداروں کی ایک وضاقت ہے, مسلمان کی اصل مسلمان دیندار کی ایک وضاقت ہے, ایک اس کی حیثیت ہے, ایک اس کا اپیرینس ہے کہ پوری 1000 آدمیوں میں, 10000 آدمیوں میں ایک مسلمان اگر ہے تو وہ 10000 میں پہچان میں آ جانا چاہیے, شرعی مسئلہ ہی ہے. اگر 10000 انسان کھڑے ہیں اس میں ایک مسلمان ہے تو اس میں بحیثیت مسلمان ہونے کی اس کی شناخت ہو سکنی چاہیے کہ یہ مسلمان ہے, کیونکہ ہمارا ایک لک ہے, ایک ہمارا اپیرینس ہے. تو اب یہ حافظوں نے بھی چھوڑ دیا اس کو, عالموں بھی. تو اس کی وجہ سے میرے دوستوں میں آپ سے عرض کروں گا کہ عالم بناؤ, لڑکیوں کو عالمات بناؤ. خواتین میں دین کی خدمت کی بڑی ضرورت ہے, دین کا شعور پھیلانے کی, دین کی تربیت کی, آنے والی نسلوں کی دینی تربیت کی بہت سخت ضرورت ہے. اپنی بچیوں کو عالمات بناؤ, ان کو حافظات بناؤ. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بچوں کو حافظ نہیں بنانا چاہیے. کیوں نہیں بنانا چاہیے بھائی بچوں کو حافظ؟ ضرور بنانا چاہیے, پڑھتے رہیں گے, جہاں جائیں گے وہ اسکول رہے گا, جہاں جائیں گے وہ پڑھائیں گی, शादी होकर जहीं भी जहां भी जाएंगी तो जो कुछ भी यानी मतलब बच्चे आना जाना होगा, खुद उनके घर के जो बच्चे होंगे वो कुरान सीखने वाले होंगे। आमतौर पर जो हाफिजा होती है वो खुद कहीं ना कहीं जो होती है वहां वो थोड़ा सा मदरसा होता ही है, मकतब होता ही होता है वहां पे, तो तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जारी रहता है। पढ़ने के दिनों में पढ़ लेते हैं, वैसी कोई बात नहीं है कि बच्चों को हाफिज नहीं बनाना चाहिए। खामखा किसी ने बात ऐसी गलतफहमी की चला दी कि फिर ये ससुराल के हो जाते हैं, फिर कुछ दिन उनको नहीं पढ़ना होता है, तो कहीं इसमें कुरान पाक की बेअदबी न हो जाए, फिर कुरान पाक भूलने की वईद में न आ जाए। वैसी बात नहीं है, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम उनको सिखाया जाए। जब उनको उजुर न हो तो उस वक्त अगर पाबंदी से पढ़ती रहें और पढ़ाने का एहतमाम रखें तो फिर अल्लाह पाक कुरान पाक को महफूज रखता है। और वैसे भी देख के पढ़ने में जो हाफिज नहीं है वो एक घंटे में जितना पढ़ता है, जो हाफिज है वो उसका 5 गुना ज्यादा पढ़ लेता है। बुला लीजिए अमीर मोहतरम, आइए फारूक भाई, जरा जगह दे दो अमीर साहब, आइए आइए। तश्कील की जिम्मेदारी भी लगाएं किसी को, ये अर्ज किया जा रहा था मेरे दोस्तों। मुफ्ती साहब इधर अंदर आइए, मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब, मगर असल में वहीं ज्यादा ठीक है, यहां जरा गर्मी हो रही तो जो जिसको जहां जरा ठंडा है वहीं ठीक है, उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे वैसे हजरत अगर आ जाए तो अच्छा है। मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब मदनी मौलाना को जगा दो। हाफिज बनाना, आलिम बनाना, इस मुल्क में इस्लाम को महफूज रखने का बेहतरीन, या हजरत आपके लिए जगह यहां रखा हूं, उधर गर्मी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, फैन है, आइए। तो ये अर्ज हो रहा था मेरे दोस्तों कि देखो कितनी खुशनसीबी की बात है, माशाल्लाह से छोटा सा बच्चा 9 साल का जो शुरू से यहीं से कायदे से यहीं पढ़ा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ताला यहीं उसने किया, इनके माँ बाप की बड़ी खिदमत है। जैसा कि अभी मौलाना ने भी जिक्र किया कि जो हमारा गाइडेंस एजुकेशनल एकेडमी है उसके अंदर तो कलीदी रूल जो है ना इनकी वालिदा का ही है। वो हमारी प्रिंसिपल थी, वो खुद ही नाराज हो गई, गई बेचारी, वो हमारे से थोड़ी गलती हो गई होगी जिसकी वजह से वो नाराज हो गई, हम माफी चाहते हैं उनसे। मगर ये है कि बहुत खिदमत है उनकी, यानी उनको भुलाया नहीं जा सकता कभी भी। वो जब तक हमारा गाइडेंस रहेगा उस वक्त तक गाइडेंस उनका ममनून रहेगा, एहसान रहेगा उनका, भूल नहीं सकते हम उनको। बड़ी खिदमत है, बड़ी मुखलिसा खातून है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए और उनकी तरक्की उनको तरक्की अता फरमाए, और उनके बच्चे के वालिद को भी अल्लाह तबारक व तआला सेहत आफियत से रखे, खुश रखे, तरक्यात अता फरमाए। कारोबार में उनका बड़ा नुकसान हो गया गुज़िश्ता के वो हादसे में, अल्लाह पाक उस नुकसान की कुछ तलाफी फरमा दे और उनके लिए कोई बेहतर रास्ता निकाल दे। वो बिल्कुल अखीर में एक बड़ी अमाउंट उन्होंने शामिल की थी गालिबन, उसमें आके बड़ा नहीं, दूसरों का भी बहुत नुकसान हुआ, बेशुमार लोगों का, लेकिन उनका ऐसे हालत में हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाली सूरत हाल थी, उसका हमें भी बेहद अफसोस और कलक है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तलाफी फरमा दे और बेहतर उनके लिए रास्ता निकाल दिया तरक्यात, और बच्चे को कुरान अल्लाह ने सआदत दे दी कि बच्चा इतना जल्दी हाफिज हो गया। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत उनको मुबारकबाद है, अल्लाह तबारक व तआला इसको आलिम भी बनाए, अल्लाह पाक इसको दीन का दाई बनाए, सालिह बनाए, हक तआला शानो। इसी तरीके पर हमारे उस्मान अच्छा के साहबजादे आदिल अच्छा है, इन्होंने भी हिफ्ज मुकम्मल कर लिया। इनके हिफ्ज मुकम्मल करने में कुछ दूसरे असातिज़ा का भी हाथ है, पहले किसी और जगह भी पढ़े हैं कुछ दिन, तो हम उनको भी नहीं भूल सकते। हमारे पास से अगर ये फारिग हो गए तो यह मतलब नहीं है कि दूसरे असातिज़ा का इन पर एहसान नहीं है। जहां भी इन्होंने कायदा शुरू किया, जहां भी इन्होंने कुरान पाक का हिफ्ज करना शुरू किया था, उनका भी पूरा एहसान है। हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी पूरा पूरा कबूल फरमाए और उनकी उन मसाई को भी हक तआला शानो कबूल फरमाए, बरकत फरमाए। तीसरी बात मेरे दोस्तों इस मौके पर जवाब करने की वो ये है कि कुरान पाक वो हमारी अपनी जिंदगियों में आ जाना है। कुरान पाक का अपनी जिंदगियों में आना जो है वो एक मेहनत चाहता है, एक जद्दोजहद चाहता है, एक माहौल चाहता है, एक एनवायरमेंट चाहता है, एक जौक चाहता है। अगर हम कुरान पाक के बारे में ये चाहते हैं कि कुरान पाक हमारी जिंदगी में आए, हमारी नस्लों में आए, कुरान पाक महफूज हो, कुरान पाक को वजूद खारिजी मिले, एक है अल्फाज में कुरान पाक और एक है प्रैक्टिस में कुरान पाक। असली कुरान पाक जो है ना वो प्रैक्टिस में, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मौलाना ने फरमाया ना कि अल कुरान लिन्नज़्म, क्या है वो, इस्मुन लिन्नज़्म वल माना जमीयान, अल्फाज और माना दोनों के मजमुए का नाम है। तो वो जो माना है ना, उन माना का ताल्लुक अमल से है, उन माना का ताल्लुक अमल से है। तो असल कुरान पाक का जो जाहिरी वजूद है वो इंसान होता है, इंसान से निकलने वाले अमाल जब कुरान पाक की तालीम की रोशनी में ढलकर निकलते हैं तो वो कुरान पाक का अमली वजूद कहलाता है, जाहिरी वजूद कहलाता है। ایک مشہور آیت قرآن پاک کی آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا ہوا زاہق، ہم حق کو لے کے باطل کو مارتے ہیں اور باطل کا بھیجا نکال دیتے ہیں، ہم حق کو لے کے باطل کو مارتے ہیں اور باطل کا بھیجا نکال دیتے ہیں اور باطل کافر ہو جاتا ہے، نکل چلا جاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ پر فرمایا کرتے تھے کہ حق کو لے کے باطل کو مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق باہر موجود ہونا، اور حق باہر موجود ہونے کا مطلب ہے زندگیوں میں ہونا۔ نماز کے جتنے الفاظ قرآن پاک میں ہیں، آدمی کی پریکٹس میں نماز ہونا، زکوٰۃ پریکٹس میں ہونا، روزہ پریکٹس کے اندر، عمل کے اندر ہونا، نظروں سے متعلق جو قرآن پاک کے احکام ہیں وہ نظر میں ہونا، زبان سے متعلق جو احکام ہے وہ زبان میں ہونا، کان سے متعلق جو احکام ہے وہ کان میں ہونا، دل سے متعلق جو احکام ہے وہ دل میں ہونا، مال سے متعلق جو احکام ہے وہ مال میں ہونا، جاب سے متعلق جو احکام ہے وہ جاب میں ہونا، حقوق سے متعلق جو احکام ہے وہ حقوق کی شکل میں ظاہر ہونا، جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں اس کا برتاؤ ہونا، اولاد کے حقوق ہیں اس کا اظہار ہونا، میاں بیوی کے حقوق ہیں ان کا اظہار ہونا، عملی طور پر جب قرآن پاک زندگیوں میں آتا ہے تو حق تعالی شانہ اس میں وہ نورانیت، وہ جاذبیت، وہ اٹریکشن، وہ کمال عطا فرماتے ہیں کہ حق کا بھیجا نکل جاتا ہے۔ اس سے علماء اس بات کی طرف بھی گئے ہیں کہ ہمیشہ حق کا بھیجا نہیں، باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے۔ علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ باطل ہمیشہ بھیجے کے راستے سے آنے کی کوشش کرتا ہے، بھیجے سے مراد فکر کے راستے سے، تھاٹ کے راستے سے، خیالات کے راستے سے، افکار کے راستے سے، سوچ کے راستے سے، پھر وہ اندر دل کے اندر داخل ہو کے جذبات بناتا ہے، خواہشات بناتا ہے، پھر وہ جذبات اور خواہشات بے دینی کی طرف اور دوسرے راستے کی طرف، باطل کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ باطل فکر کے راستے سے، تھاٹ کے راستے سے، خیالات کے راستے سے چونکہ آتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه، ہم حق کو لے کے باطل کو مارتے ہیں تو اس کا دماغ نکال دیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ پوری دنیا میں باطل کا چرچا ہے، لگتا یہ ہے کہ پوری دنیا میں باطل پھیلا ہوا ہے، لگتا یہ ہے کہ پوری دنیا میں باطل غالب رہے گا، لگتا یہ ہے کہ اب مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اب اسلام کا کوئی محافظ نہیں ہوگا، اب اسلام قسم پرسی کے عالم میں آ گیا، اسلام ختم کر دیا جائے گا، ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہی باقی رہنے والی ہے، بقیہ سب خس و خاشاک گئے، وہ ختم ہو جائے گا۔ جس دن مسلمان قرآن پاک پر عمل پر آ جائے گا اور ایک ایک چیز کو اللہ سے ڈر کے، اللہ سے تعلق پیدا کر کے، اللہ کی بندگی کو اختیار کرتے ہوئے جب ایک ایک چیز کو اپنائے گا اپنی زندگی میں، زندگی کے ایک ایک شعبے کے اندر جب اس چیز کو لائے گا، حق تعالی شانہ پھر اپنی قدرت کا مظاہرہ شروع فرما دیں گے، حق تعالی شانہ اپنے فیصلے ظاہر فرمانا شروع کر دیں گے۔ اور جس دن حق تعالی شانہ اپنے فیصلے ظاہر فرمانا شروع کر دیں گے، پوری دنیا کی طاقتیں مکڑی کے جالوں کی حیثیت رکھتی ہیں، ان سب پہ جھاڑو پھیر دی جائے گی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس زمانے کے لوگوں کو یہی غلبہ ہوا تھا کہ میجارٹی ہماری ہے، کون ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ نے اس مثال کو، ان کے واقعے کو اسی لیے بیان کیا، ہمارے لیے کیا مشکل ہے، ہم ایک پانی کے سیلاب میں، ایک پانی کے رو کے اندر یہاں سے وہاں تک پوری دنیا کو اور دنیا کے باطل کو دھو ڈالیں گے۔ طوفان نوح پوری دنیا پہ غالب تھا، پوری امت الارض قلبدہ ہے کہ پوری زمین پر آیا تھا، جہاں جہاں زمین تھی وہاں طوفان نوح آیا تھا، کہ باطل کو سب سے حق کو سفینے میں بٹھا لیا، حق کو کشتی میں بٹھا لیا تھا کہ تم کشتی میں چڑھ جاؤ، میں زمین کو دھونے لگاؤں، پوری زمین صاف کر دی۔ اقتالہ کے لیے پوری زمین پر پانی کا لانا اور اسے باطل کو ختم کر دینا کچھ مشکل نہیں تھا، نہ طاقت کچھ کام آتی، نہ ہیلتھ کچھ کام آتی، نہ ہوشیاری کچھ کام آتی، نہ تجارت کچھ کام آتی، نہ بڑے بڑے بزنس کچھ کام آتے۔ جو قوم شعیب کی مثال ہے بزنس کو سمجھانے کے واسطے، قوم عاد و ثمود کی مثال ہے بڑی بڑی بلڈنگوں کی بنانے کی وجہ سے اور ہیلتھ فل ہونے کی وجہ سے، طاقتور ہونے کی وجہ سے، پاورفل ہونے کی وجہ سے، ان لوگوں کو وہ گمان ہو گیا تھا۔ قوم لوط بدکاریوں کے اندر مبتلا تھی، سب کو اپنے اپنے جتنے زام تھے، اپنا اپنا جو خمار تھا، سب کو اللہ نے اتار دیا، سب نشہ ان کا اتار دیا یہاں سے وہاں تک، جب حق فیصلہ کرنے پر آ جاتا، اللہ رب العزت کا جب فیصلہ آتا ہے، مگر وہ فیصلہ آتا ہے ایمان والوں کی جدوجہد پر، ایمان والوں کی محنت پر۔ اس لیے مجھے اور آپ کو، ساری امت مسلمہ کو، میرے دوستو، چاہے ہم کہیں رہتے ہوں، امریکہ میں رہتے ہوں، کسی اور جگہ پر رہتے ہوں، ہم پہلے مسلمان ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہونے کی اللہ کی بندگی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور ان کی اتباع، یہ سب سے ہمارے لیے اولین ترجیح ہے، سب سے پہلی چیز ہمارے لیے یہی ہے۔ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم مسلمان جیئیں گے، مسلمان مریں گے، یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری اولادیں مسلمان جیئیں گی، مسلمان مریں گی، ہم چاہے کسی کنڈیشن میں ہوں، کیسے ہی حالات کے اندر ہوں، یسر اور عسر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولتیں اور کبھی کبھی تنگیاں، یہ سب آزمائش کی شکلیں ہیں، کبھی دے کے آزمایا جاتا ہے، کبھی کھینچ کے آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے بندوں کو اس دنیا میں آزمانے کا، اصل چیز بندگی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کلام عزیز ہمارے سینے سے لگا ہوا رہے، اللہ کا کلام ہمارے سینوں سے لگا ہوا ہو، اس کی عظمت اور اس کا احترام ہمارے دلوں کے اندر ہو، اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہو۔ جب یہ نیت بندے کی بنتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ میں اس پر عمل کیسا کروں۔ اس کے لیے میرے دوستو تھوڑی محنت چاہیے ہوتی ہے، تھوڑی جدوجہد چاہیے ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ اندر آدمی کے اندر سے دنیا کی محبت نکلے اور جذبہ بنے اللہ پاک کی بندگی کرنے کا۔ تھوڑی سی محنت یہ کرنی پڑتی ہے کہ دنیا کی محبت نکلے، چیزوں کی محبت نکلے اور جذبہ بنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے کا، ان کی غلامی کرنے کا۔ ایک جذبے کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے، ایک تھوڑا سا پروسیس ہے۔ بہت کم لوگ اس بات تک جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو قرآن پاک الفاظ کے اندر ہے، احادیث مبارکہ کا ذخیرہ الفاظ کے اندر ہے، وہ اور جو انسان کی زندگی ہے، اس پر اپلائی کرنے کے لیے جو پروسیس ہے وہ کیا ہے، یہ نہیں لے پاتے ہم۔ اور جس نے اس کو نہیں لیا وہ قرآن اور حدیث کو بھی نہیں لے پاتا ہے، چاہنے کے باوجود نہیں لے پاتا ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو یہ ہے کہ جیسے پائپ لائن ہوتی ہے ویسے ایک راستہ بنانا پڑتا ہے، ایک سلسلہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ اسی لیے تو اولیاء اللہ پہلے مجاہدے کراتے تھے، اسی لیے تو ریاضتیں کرواتے تھے، اسی لیے تو شغل کرواتے تھے، اسی لیے تو مراقبے کرواتے تھے، اسی لیے تو خانقاہوں کے اندر برسوں ان کو بٹھایا جاتا تھا۔ ہر زمانے میں اللہ پاک نے کیا ہے، اس زمانے میں بھی اللہ پاک نے امت مسلمہ کی سہولت کے واسطے ویسی شکلیں بنا دی ہیں۔ ان شکلوں میں سے ایک شکل جو آج ہم دین کی محنت کے نام سے جانتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے نام سے جانتے ہیں، اس میں یہ جو پروسیس ہے یہ قابو میں آتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، وقت اپنا فارغ کرنا، چار چار مہینے کے لیے، چالیس چالیس دن کے لیے، کم و بیش وقت کے لیے وہاں مسجد والے ماحول میں رہنا اور وہاں بیٹھ کر قال اللہ قال رسول، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، ہماری کامیابی دین پر چلنے میں ہے، دین میں یہ فائدہ ہے، آخرت یہ ہے، موت یہ ہے، حشر یہ ہے، نشر یہ ہے، جنت یہ ہے، جہنم یہ ہے، یہ واقعات آنے والے ہیں، بار بار سننا، اتنا سننا اتنا سننا کہ جیسے حضرات صحابہ کے لیے مغیبات مشاہدات بن گئے تھے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کے لیے مغیبات مشاہدات بن گئے تھے، جو غیبی چیزیں ہیں، انسین جو چیزیں ہیں، وہ ان کے لیے ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ اب جیسے کل میں نے سنایا تھا کہ حشر کی کتنی تفصیلات قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، ان سب صحابہ کے لیے سامنے تھی وہ آنکھوں کے سامنے، جبکہ میں سمجھتا ہوں میں اس میں سے آپ کو یعنی 100 میں کا ایک حصہ ہی سنایا ہوں گا جو حشر کے متعلق ہے۔ تو پھر جنت کے بارے میں، پھر جہنم کے بارے میں، اور یہ سب ہونے ہی والا ہے، قبر کے بارے میں، یہ سب ہونے ہی والا ہے۔ کتنے دن کوئی جیے گا میرے دوستو؟ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا۔ ہماری جو سانس ہے، ہماری جو عمر ہے، وہ برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، جان نکل جائے گی اور قصہ ختم ہو جائے گا۔ آنکھ رنگ و بو سے آدمی کی بالکل غفلت ہو جائے گی، کچھ نہیں رہے گا، قبر میں داخل ہو جائے گا۔ تو وہ حالات شروع ہو جائیں گے جس کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کی تیاری کرنے والا کون ہے؟ تو وہ جو ان چیزوں کو اتنا بولنا، ان کو اتنا سننا، اس کے ماحول میں اتنا رہنا اور دوسرے ماحول سے اپنے کو اتنا بچا لینا کہ اس کا ایک تاثر آدمی کے دل و دماغ پر آ جائے۔ اصل جو لاجک ہے جماعت میں جانے کی، ترغیب دینے کی، وہ یہ ہے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یکسوئی سے ایک دم فارغ ہو کر آدمی سنجیدگی سے سنسیئرلی سننے سوچنے پر تیار ہو جاتا ہے آخرت کے مسئلے کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کے سامنے جواب دہی کو، جنت کے معاملات کو، جہنم کے معاملات کو، میدان حشر کی تفصیلات کو، قبر اور قبر کے حالات کو، برزخ کی زندگی کی تفصیلات کو آدمی سنجیدگی سے سوچ کر فیصلہ کرنے کے موڈ میں، فیصلہ کرنے کے موقف میں آ جاتا ہے کہ ڈیسیزن لے سکتا ہے۔ وہ ایک ماحول میں رہتا ہے، پلس اس کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، پلس اس کے ساتھ مشق کرنا روزانہ صبح شام سنتوں کی، نمازوں کی پابندی کرنا۔ مسجد میں رہیں گے تو کیا ہوگا، نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ سنتوں کی پابندی، سنتوں کی مشق کرنا، ایک ایک سنت کا، ایک ایک سنت پر مشق کرتے جانا۔ سنت کو چاہنے والے بہت ہیں لیکن سنت کی مشق کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ جو فرق ہے وہ یہ ہے، وہ پوری امت کیا ہے، سنت کو چاہتی ہے کیونکہ حضور کی بات ہے وہ اور حضور کا کام ہے وہ، تو کون سا امتی ہوگا جو حضور کی بات اور حضور کے کام کو پسند نہیں کرے گا؟ سنت کو چاہنا الگ ہے، سنت کی عادت ہونا الگ ہے۔ سنت کی عادت کے لیے عادت ڈالنا پڑے گا، اور ہر چیز کی عادت اس کی ایکسرسائز سے ہوتی ہے۔ آپ کو لکھنا نہیں آتا تو तो लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। ड्राइविंग नहीं आती, ड्राइविंग की आदत डालनी पड़ेगी। टाइप करना नहीं आता, टाइप की आदत डालनी पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे ही सुन्नतें हैं, चाहते हम सब हैं लेकिन आदत नहीं है हमको। ऐसे ही फराइज है, चाहते हैं हम सब लेकिन हमको आदत नहीं है। तो उसकी हिम्मत भी नहीं है, फिर उसका इन्वायरमेंट भी नहीं है, प्लस कोई माहौल नहीं है। तो माहौल होना, हिम्मत होना, कुव्वत होना, आदत होना, इन सब चीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजल खास से जमा आज के इस मुबारक माहौल के अंदर जमा फरमा दिया है। तो जिस कुरान पाक पर हम आना चाहते हैं अपने आप को, जिस हदीस मुबारका की जिंदगी पर लाना चाहते हैं हम अपने आप को, अल्लाह पाक ने मुकदमे के तौर पर, तैयारी के तौर पर दावत वाले निजाम को जिंदा फरमाया कि इसमें उतरो, इसमें हाथ डालो, इसमें दो दिन वक्त लगाओ। जब तक आप इसमें अपने आप को थोड़ा सा डाल के गर्म नहीं करोगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क वाला मामला अपना भड़काओगे नहीं, हुजूर की गुलामी का जज्बा पैदा नहीं करोगे, अल्लाह की बंदगी का जज्बा अपने अंदर लाओगे नहीं, और आखिरत के लिए डरना ना आ जाएगा, मौत की तैयारी के लिए फिक्र नहीं आ जाएगी, दुनिया की बेसबाती और दुनिया की बेहकीकती कुछ खुल नहीं जाएगी दिल पर, उस वक्त तक तुम कैसे अमल कर पाओगे उस कुरान पर जिसका पूरा ताल्लुक गैब से है? कैसे अमल कर पाओगे उन कामों पर जिनको जाहिरी तौर पर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, जाने वाला है? अभी ईशा की नमाज पढ़ी, तरावी पढ़ी हम लोगों ने, क्या पाया भाई? अगर कोई गैर मुस्लिम हमसे पूछने लगे या कोई आप खुद अपने तौर पर अपने से पूछे कि मैंने क्या पाया, मुझे क्या मिला, तो सिवाय इसके कि आपको गैब पर यकीन करना है और कुछ भी नहीं है। भाई हमको मिलेगा, अल्लाह माफ करेगा, इसका यह सवाब है, रमजान में तरावी का यह सवाब है, कुरान पाक की तिलावत का यह सवाब, यहां क्या मिल रहा है आपको? नमाज पे क्या मिलेगा, रोजे पे क्या मिलेगा, जकात पे क्या मिल रहा है, हज पे क्या मिल रहा है? सारे दीन का यही मामला है कि दीन का ताल्लुक गैब से है। इसीलिए पहले ही आयत में अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। ये किताब से फायदा उनको होगा जो गैब पर यकीन रखने वाले होंगे। तो दीन पर जब चला जा सकता है जब गैब का यकीन बहुत गालिब आदमी पर हो और उसकी बेस पर अमल करना आसान हो, वरना इस मुशाहिदे की दुनिया में, चमक दमक की इस दुनिया में, बातिल की इस दुनिया के अंदर अगर गैब का यकीन कमजोर है मेरे दोस्तों, तो फिर अमल नहीं हो सकता। अल्लाह की ज़ात आली का यकीन, अल्लाह की सिफात का यकीन, आखिरत का यकीन, जन्नत और जहन्नम का जो यकीन है, इन यकीनों की बुनियादें गैब पर हैं पूरी की पूरी। और ये गैब के इस यकीन को हाजिर बनाने के लिए, मुशाहिदे में लाने के लिए गोया था थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए अल्लाह के रास्ते में जाना है, उसके लिए अपने आप को उस माहौल में रखना है। थोड़े दिन जब आदमी उस माहौल में अपने आप को रखता है तो फिर उसके लिए आसान हो जाता है, उसके बगैर चल नहीं सकता एक आदमी, इसको मौकूफ वाले कहते हैं। जैसे वजू के बगैर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, ऐसे दीन पर अमल करना असल है, लेकिन आप दीन पर अमल कब करेंगे? जब दीन पर अमल करने का जज्बा होगा, जब उसकी प्यास होगी, जब उसकी इस्तेदाद होगी, जब उसका जौक होगा। इस वजह से मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमल की बड़ी अहमियत बताई है, इस काम की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है, और इस उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी इसको बताया, क्योंकि क़यामत तक लोगों को प्रिपेयर करने का काम, उनमें तलब लाने का काम अल्लाह तबारक व तआला ने इसी उम्मत के सर पर रखा है। कोई नबी आगे इस काम को करने वाले नहीं है, क्योंकि आकाए नामदार सरकार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खातिमुन नबियीन है, वो आखिरी नबी है, आपके पास कोई नबी नहीं आएगा। तो आखिरी नबी की आखिरी उम्मत होने की वजह से क़यामत तक आने वाली इंसानियत पर दीन की मेहनत करना और उनके अंदर दीन की तलब पैदा करना और दीन की अजमत उनके दिल में लाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और खुद उस अजमत को अपने दिल में लेना, खुद अजमत को उसमें लेकर चलना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, कि खुद चलना भी होता है और उसको फैलाना भी होता है। दीन का इल्म तो ले लिया, लेकिन अगर अमल, हमारा अमल का जज्बा नहीं रहा, आदमी अमल नहीं कर पाता। हज़रत मौलाना जमालुर रहमान साहब एक बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं, फरमाया करते हैं कि भाई हमने बहुत मरतबा गैस स्टेशनों में खुद गैस के टरकों को गैस लेते हुए देखा है, ऊपर गैस का टंकी के अंदर गैस भरा हुआ है, पेट्रोल भरी हुई है टंकी के अंदर, लेकिन खुद वो अपने अंदर, अपनी टंकी के अंदर गैस डला रहा है, क्यों? उसके बगैर वो चल नहीं सकता। तो ऐसे हर इंसान को अपने अंदर भी गैस चाहिए ताकि वो चल सके, और फिर उसको पूरी दुनिया में गैस तकसीम भी करना है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो इसी तरीके से ये उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि हमारी अपनी जात के अंदर भी दीन का दाया और जज्बा हो, और सारी बेतलब दुनिया तक खुसूसियत के साथ, पूरी दुनिया इस वक्त मेरे दोस्तों एक ग्लोबल बन के, एक विलेज बन के रह गई, पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना, बात का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना, तहजीब का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, कल्चर का एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पर जाना, फिक्रों का, सबका शियों हो गया है। अगर दीन की मेहनत ये उम्मत मुस्लिमा इस वक्त नहीं करेगी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फैसले भी नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह तआला फैसले फरमाते हैं दीन की मेहनत की जिम्मेदारी जब ये उम्मत मुस्लिमा पूरी करती है। इसलिए जितना कलाम पाक अल्लाह पाक ने हमें सुनने की सआदत अता फरमाई, और हम सुनेंगे मजीद इंशाअल्लाह ताला, रमजान जब तक होगा और सुन अल्लाह पाक जब तक जिंदगी रखे सुनते रहेंगे, उस पर अमल करना है।
پہلے عمل کا ذہن بنانا، اور جب عمل کا ذہن بنائے تو اس کا جو طریقہ کار کیا ہے وہ دیکھنا ہے. اس کا طریقہ کار میرے دوستو اس وقت بالخصوص سب سے زیادہ آسان، سب سے زیادہ اویلیبل، سب سے زیادہ نفع بخش عوام الناس کے لیے اللہ پاک نے دعوت و تبلیغ کی شکل میں رکھا ہے. آپ کو ہر جگہ اویلیبل ہے، ہر جگہ میسر ہے، اور آسان بھی ہے، اور نفع بخش بھی اتنا ہی ہے. 40-40 دن میں زندگیاں بدل جاتی ہیں، 4-4 مہینے میں زندگی بدلتی ہے. آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے لیکن 4 مہینے میں زندگی بدلنا معجزہ ہے، 40 دن میں زندگی بدلنا معجزہ ہے. ایک مرتبہ محمود غزنوی کے بارے میں مشہور ہے نا کہ محمود غزنوی جب سومناتھ میں پہنچے وہاں ایک پجاری ملا 90 سال کا، انہوں نے کہا کلمہ پڑھ ورنہ گردن ماروں گا. اس نے کہا کلمہ پڑھ ورنہ گردن مار دوں گا. تو اس نے کہا میں پڑھوں گا. کہنے کہ نہیں ابھی پڑھ. تو اس نے کہا کہ یہ 90 برس کا سنم ہے، ذرا جاتے جاتے جائے گا، تھوڑا صبر کر. اگر آپ یعنی سنم میں پکارتا ہوں، مجھے پکارنا چاہیے سمد، کیونکہ اللہ سمد ہے نا، اللہ سمد ہے. تو محمود غزنوی کا کہنا یہ تھا کہ سنم کو چھوڑ سمد بول. تو اس نے کہا کہ بھائی میں بولوں گا لیکن یہ 90 برس سے پال رہا ہوں، جاتے جاتے جائیں گا، ذرا صبر کر، تھوڑا سا میرے کو مہلت تو دے. تو محمود غزنوی نے پھر اس کو تھوڑا سا موقع دے دیا، مشہور یہی ہے، پھر وہ مسلمان ہو گیا. مگر میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں میرے دوستوں کہ زندگی پوری ایک رخ پہ گزر جانے کے بعد جب تھوڑی فکر آئی، اور 40 دن میں ایک آدمی کے اندر ماشاءاللہ سنتوں کی اتباع کا جذبہ، نمازوں کی پابندی کا جذبہ، اللہ سے ڈرنے کا خیال آنے لگ گیا، 4 مہینے میں اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی، تو یہ کتنا بڑا اللہ پاک کا مہربانی کا نظم ہے میرے دوستو. یہ فضل ہے تاکہ امت مسلمہ جہنم میں نہ جائے، یہ فضل ہے تاکہ امت اپنے پیارے حبیب کے طریقوں پر رہ جائے. اس کے لیے میرے دوستو اس قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے جو استعداد چاہیے، جو جذبہ چاہیے، اس استعداد اور اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بناؤ. مجھے بھی بنانا ہے، آپ کو بھی بنانا ہے، اور سب کو ہی بنانا ہے. ہم طے کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ پاک آسان فرمائے گا، سب کریں گے انشاءاللہ تعالی. تھوڑا سا جلدی سے معمولی سے تشکیل کر لیتے ہیں، نام بتا دیجئے، اظہار فرما دیجئے کہ کون 4-4 مہینے کے لیے، 40-40 دن کے لیے، 10-10 دن کے لیے، رمضان کے 10 دن کے لیے، باہر کے 10 دن کے لیے، خواتین مذکورات کے ساتھ میں کون تیار ہے. جلدی سے تھوڑی سی تشکیل ہو جائے، پھر اس کے بعد میں دعا کر لیتے ہیں میرے دوستوں. اور خواتین سے بھی درخواست ہے کہ خواتین بھی وہ ارادوں کا اظہار کریں، اور وہاں ذمہ دار موجود ہیں ماشاءاللہ، وہاں لکھ کے دے دیں تو وہ تھوڑا سا اللہ کے راستے میں انشاءاللہ تعالی جانے کی ترتیب بنا دیں. اور سب سے پہلے میں اپنے نام پیش کرتا ہوں کہ مستورات کی جماعت کے ساتھ انشاءاللہ عید کے فوراً بعد میں جانے کے لیے تیار ہوں. وہاں گزشتہ بھی میں نے ایسے ہی کیا تھا کہ یہاں سے جاتے ہی مستورات کی جماعت